أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم نفاق ومنافق از نظر قرآن کریم اس سلسلہ گفتگو کا موضوع ہے. قرآن کریم نے نفاق کو بیماری قرار دیا ہے انسان کے لیے, مہلک اور خطرناک, اور منافق خطرناک ترین طبقہ اہل ایمان کے لیے, اہل اسلام کے لیے اور بالعموم تمام انسانیت کے لیے. اس خطر اور اس طبقے کی قرآن نے مکمل تفسیر کی ہے, جزیات بیان کی ہیں تاکہ اس کے خطر سے اور اس کے قتل سے لوگوں کو بچایا جا سکے, منافقت سے بھی پاک ہوں خود لوگ اور منافق سے بھی محفوظ ہوں, مومنین کے دلوں میں نفاق بھی نہ ہو اور کسی بیرونی منافق سے بھی اس کی فریب اور اس کے چالوں سے بھی محفوظ رہیں. پہلا مطلب آگاہی دینا تھا, اس وجہ سے قرآن کریم نے اس موضوع کے متعلق دیگر موضوعات کی طرح مفصل آگاہی عطا کی ہے. پھر اس کے بعد منافقین کے علامتیں ذکر کی ہیں, منافق کے طریقہ واردات بیان کیا ہے, اور نہایتاً اس خطر سے بچنے کے لیے طریقہ کیا ہے, کیسے ہم محفوظ رہیں اس سے. سورہ مبارکہ آل عمران میں چند آیات اسی موضوع کے متعلق ہیں. ہر سورہ میں کم و بیش ذکر ہے, لیکن بعض پرانی صورتوں میں اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, جیسے سورہ بقرہ ہے, سورہ توبہ ہے, سورہ احزاب ہے, حشر ہے, اور سورہ منافقون جو مستقل موضوع ہی اس کا منافقت ہے. اتنی اہمیت تھی اس کی کہ ایک سورہ مکمل قرآن کریم میں اسی عنوان سے معنون کیا گیا, سورہ منافقون. سورہ مبارکہ آل عمران میں چند آیات میں منافقین کی اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں, ان کا طریقہ کار, طریقہ واردات اور ان کا مکر و فریب کس طرح اہل ایمان کو, دین کو اور مسلمین کو نقصان پہنچاتے ہیں منافق. اس تمہید کے ساتھ کہ منافقت یوں نہیں کہ اسلام کے آغاز سے منافقت بھی ساتھ ساتھ شروع ہوئی, پہلے سے موجود تھی دیگر اقوام میں, جب سے انسان ہے منافقت بھی ہے, لیکن پہلے انسان بھی سادہ تھا, منافقت بھی سادہ تھی. اب انسان ترقی کر گیا ہے, منافقت بھی ترقی کر گئی ہے. انسانی معاشرہ پیچیدہ ہو گیا ہے, منافقت کا طریقہ بھی پیچیدہ ہو گیا ہے. شہید مطہری کے بقول کے سادہ انسان کم منافق ہوتے ہیں, لیکن جتنے چالاک ہوتے ہیں, پڑھ لکھ جاتے ہیں اور وسائل زندگی ان کے پاس کثرت سے آ جاتے ہیں, ان کے اندر منافقت کا ماحول بڑھ جاتا ہے, زیادہ ہو جاتا ہے. منافقت در حقیقت اصل استاد جنہوں نے مسلمانوں میں منافقوں کو ٹریننگ دی, تربیت دی, باقاعدہ تعلیم دی منافقت کی, اور مسلمانوں کے صفوں میں موجود منافقوں نے شاگردی کے طور پر اختیار کی, یا شاگردی اختیار کی یہود کی, اہل کتاب. قرآن کریم کی آیات میں بھی اس بات کی صراحت ہے اور تاریخ میں بھی ہے کہ منافقین مدینہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ایک چھوٹی سی ٹولی پیدا ہوئی تھی، صرف ایک شہر میں تھی، اور آج پوری دنیا میں اس کی اولاد اور اس کی حزب اور اس کا سلسلہ اور ان کے پیروکار، یہ درپردہ اہل کتاب سے مربوط تھے، یہود سے مربوط تھے۔ مدینہ کے اندر رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے کام کاج، کاروبار اور مال منال، ثروت سب کچھ یہودیوں کے اختیار میں تھا، اگرچہ یہودی مہاجر تھے لیکن اپنی محنت اور چالاکی دونوں کے نتیجے میں انہوں نے اس شہر کا تجارتی نظام، مالی نظام اور سماجی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، پیسہ ان کے پاس تھا۔ تعداد میں تھوڑے تھے، یہودی تھوڑے تھے اور مشرک بت پرست زیادہ تھے، اوس و خزرج۔ یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو کے انصار اسلام کہلائے، یہود اپنی حالت پر باقی رہے۔ یہود نے اپنے سابقہ تجربے سارے ان نو مسلموں کو بتائے کہ تم اس طرح سے مومن بن کر رہو، انکار کرو دل سے لیکن سامنے مومن بن کر رہو، اگر تم کھل مکھلا دین کی مخالفت کرو گے، رسول اللہ کی مخالفت کرو گے، اتنی کامیابی تمہیں نہیں ہوگی جتنی ایمان کا نقاب اوڑھ کے ان کے اندر بیٹھ کر ان کو تباہ کر سکتے ہو آپ۔ منافقین نے یہود کی تاریخ کو دیکھ کر یا ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر یہی چال اپنائی اور نقابدار چہرے بنا کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے، اور تمام وہ درس جو یہود سے سیکھا تھا، ازبر کیا ہوا تھا، اس پر عمل شروع کیا۔ اس کا ایک شعبہ جو یہود سے منافقین مدینہ نے سیکھا، سورہ مبارکہ آل عمران میں بیان کیا جا رہا ہے، آل عمران آیا 71 اور 72 میں۔ یا اہل الکتاب، پہلا خطاب اہل کتاب کو ہے، یہود کو، لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یہ یہودی طریقہ کار تھا، دین فروشی، حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا، تین بڑے کام دین کے نام پر یہود انجام دیتے تھے، خصوصاً علماء یہود دین بیچتے تھے، فیسیں لیتے تھے، کوئی دینی کام بغیر اجرت کے نہیں کرتے تھے، دعا کرنی ہے پیسہ دو، تعویذ لکھنا ہے پیسہ دو، جنازہ پڑھانا ہے پیسہ دو، نکاح پڑھانا ہے پیسہ دو، بخشش کروانی ہے پیسہ دو، فاتحہ پڑھوانی ہے پیسہ دو۔ یہ یہود نے شروع کیا تھا کہ دین کے ذریعے معیشت کمانا، دین فروشی، کہ بار بار قرآن کریم نے انہیں متوجہ کیا، لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ کا دین بیچ کر اور حقیر مال حاصل مت کرو۔ دوسرا کام یہ کرتے تھے، حق چھپاتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا حق کیا ہے، بتاتے نہیں تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔ مثلا رسول اللہ کی نبوت پر یقین تھا انہیں، جانتے تھے کہ یہ رسول ہیں، تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں، ان کے مذہب میں، ان کے علماء نے بیان کی تھیں اور انہیں علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چھپاتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے یہ رسول ہیں، اپنی قوم کو، عوام کو آگاہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کی منافقت تھی، ایک یہود کی منافقت، جانتے ہوئے چھپاتے تھے۔ اور یہ عمل آج بھی ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اس وقت ولایت، نظام ولایت، اللہ کا نظام نظام ولایت ہے، ایک ہی نظام اللہ نے بنایا ہے، جس طرح صراط مستقیم ایک ہے، نجات کا راستہ ایک ہے، انسان کی ہدایت کا نظام بھی ایک ہے، اور وہ ہے امامت و ولایت۔ شیعہ کو اتنا تکرار کرنا چاہیے یہ مطلب کہ اسے یقین آ جائے کہ امامت و ولایت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نجات انسان کے لیے نہیں ہے، تاکہ سامریوں کا اور مداریوں کا سبق بھول جائے شیعہ۔ اللہ کا نظام فقط ولایت ہے، یہ جانتے ہیں سب لیکن بتاتے نہیں ہیں، چونکہ بتانے سے خود اپنا ہی کاروبار ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اپنی ہی دکان خراب ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک شخص، ایک دکاندار کے پاس آپ جائیں جس کے پاس سارا 2 نمبر مال پڑا ہوا ہے، آپ اسے پوچھیں آغا اصلی مال کہاں سے ملتا ہے، وہ کہے شہر کے فلاں چوک سے ملتا ہے، تو اپنی دکان تو ختم ہو گئی اس کی، چونکہ اس کے پاس تو اصلی مال نہیں ہے، اصلی مال کہیں اور ملتا ہے، یہ وہاں نہیں بھیجے گا بلکہ وہاں کی مخالفت کرے گا، مذمت کرے گا اور لوگوں کو بہکائے گا، گمراہ کرے گا۔ یہ ایک عام سی بات ہے جو دنیاوی امور میں بھی سب سمجھتے ہیں اور دینی امور میں بھی سب سمجھتے ہیں، یہ کام کرتے تھے یہود، نہیں بتاتے۔ کم از کم جو حوزہ علمیہ قم سے پڑھ کر آتے ہیں ان سے یہی توقع ہے، ایک انقلابی حوزہ نظام ولایت کے سائے میں پڑھ کر آتے ہیں، پہلا سبق ہی ان کا یہی ہونا چاہیے۔ اگر سعودی عرب سے ایک پڑھ کر آتا ہے، ہیں پاکستان میں بہت ہیں جو سعودی عرب سے پڑھ کر آئے ہیں، پہلا سبق کیا ہے ان کا؟ شیعہ کافر۔ ان کو پہلا سبق ہی یہی پڑھایا جاتا ہے، جہاں بھی ہو یہ نہیں بھولتے اس کو۔ لیکن قم میں جو پڑھتا ہے امامت و ولایت، وہ پاکستان بارڈر کراس کرتے ہی جمہوریت کا عاشق ہو جاتا ہے، پڑھا اس نے کچھ اور ہے، کرتا آگے کچھ اور ہے۔ معلوم نہیں استادوں میں فرق ہے، درس میں فرق ہے، شاگردوں میں فرق ہے، کیا ہے مشکل، الجھن گیا ہے، قابل تحقیق نقطہ ہے، یہ جانتے ہیں سب لیکن بیان نہیں کرتے۔ تیسرا نقطہ تلبیس، تحریف، تکتیم و تلبیس۔ تکتیم چھپانا، تلبیس حق و باطل ملا کے پیش کرنا، اکٹھا، خالص نہیں پیش کرتے، سوڈا بنا کے دودھ سوڈا بیچتے ہیں، دین خالص نہیں بیان کرتے، اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ملائیں گے تاکہ اپنا بھی کاروبار چلے ساتھ۔ یہود کے یہ تین کام تھے۔ قرآن انہی اہل کتاب کو خطاب کر رہا ہے، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں اور نصرانیوں، کہ زیادہ تر خطاب کا رخ یہود کی طرف ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو، شبہ پیدا کرتے ہو، وتکتمون الحق، حق کو چھپاتے کیوں ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، حق کو بخوبی جانتے ہو۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، جانتے ہوئے چھپاتے بھی ہو اور اسے باطل کے ساتھ ملاتے بھی ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ جنہوں نے روش منافقانہ اختراع کی تھی اور اختیار کی ہوئی تھی، وہ اب دوسروں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کے انقلاب کا راستہ کیسے روکیں، آپ لوگ کس طرح سے اس نہضت کو اور اس تحریک کو اس کے اندر رخنا ڈالیں، اس کو شکست سے دوچار کریں اور اس کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کریں، اس نہضت کے پیروکاروں کے اندر تزلزل پیدا کریں، شک پیدا کریں، شبہ پیدا کریں، ان کے ارادوں میں سستی کیسے پیدا کریں۔ نفسیاتی حربہ استعمال کرتے تھے، یہ ہر زمانے میں جنگ رہی ہے اور آج کل زیادہ سائنٹیفک طریقے سے یہ جنگ لڑی جاتی ہے، اعصابی جنگ، نفسیاتی جنگ، جس میں اسلحہ گن اور بندوق اور جہاز اور گولہ و میزائل نہیں ہوتا۔ نفسیاتی جنگ کا حربہ و ہتھیار پروپوگنڈا ہے، آپ کثرت سے پروپوگنڈا کرو، کہ آج چونکہ پروپوگنڈے کے وسائل بہت عام ہو گئے ہیں، ہر فرد کے پاس ہیں، اس وجہ سے پروپوگنڈا بہت وسیع سطح پہ ہوتا ہے۔ یہی آپ کے لیے تعجب ہوگا، اس وقت غزہ میں ظلم کی انتہا ہے، اس سے زیادہ ظلم ناممکن ہے کرنا جتنا غزہ پہ ہو رہا ہے اس وقت، یعنی اسرائیل اگر اس سے زیادہ ظلم کرنا چاہے تو ابھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے لیے اسے اور تیاری کرنا پڑے گی، جتنی تیاری ہے اس کی اتنا وہ کر رہا ہے تباہی۔ لیکن پروپوگنڈا مشینری، میڈیا، خناس میڈیا، فضلہ خور میڈیا، سی این این، بی بی سی، فاکس نیوز اور نیوز ایجنسیز، اور مغربی میڈیا اور ان کی دیکھا دیکھی فضلہ خور میڈیا، جیسا پاکستان کا میڈیا فضلہ خور ہے، فضلہ یعنی ایک تو خبریں ان کی نشر کرتے ہیں، اپنی نہیں نشر کرتے، ان سے لیتے ہیں، وہ ایک بلٹن ان کا پہلے براڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ان سے سن کر ان کا لوگو ہٹا کر یہ اس کو اپنے چینل پہ چلا دیتے ہیں، یہ تو ایک خود ایک فضلہ ہے، چوری ہے۔ دوسرا پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کر سعودی عرب جتنا ظلم کرے، سعودی عرب کے خلاف پاکستانی میڈیا میں ایک خبر نہیں چھپے گی، نہ پرنٹڈ میڈیا میں، کسی جگہ بھی سعودی عرب کے خلاف کوئی بھی کچھ نہیں لکھے گا، نہ بے دین لوگ لکھیں گے، نہ مذہبی لوگ لکھیں گے، نہ مختلف فرقوں کے لوگ لکھیں گے، نہ حکومتی، اور ساری تباہی پاکستان کے اندر سعودی عرب نے مچائی ہے، اور سعودی عرب کے بارے میں سکوت مطلق ہے پاکستان میں، کوئی تبصرہ نہیں کرے گا، نو کمنٹس۔ کیوں؟ اس لیے کہ سعودی فضلہ ہر ایک کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، ابھی 1.5 ارب انہوں نے ڈالر دیے پاکستان کو تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، خوب ظاہر ہے یہ فضلہ کہیں تو گیا ہے، اور جہاں گیا ہے اتفاقاً اہل باطل نمک حرام نہیں ہیں، یہ بھی ایک خوبی ہے معاویہ کے پیروکاروں کی کہ نمک حرام ہی نہیں کرتے، جس کا نمک کھاتے ہیں ادا کرتے ہیں حق اس کا، سعودیہ کا نمک کھا کے اس کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن بعض دوسرے ہیں وہ انہوں نے یہ وفا سیکھی ہی نہیں ہے، کوفیوں نے وفا نہیں سیکھی، کوفیوں کی زبانوں پر جو کچھ ہے اس کے ساتھ وفا نہیں کرتے، کوفی کے نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں، کوفی کے دعوے بہت اچھے ہوتے ہیں، واقعاً دنیا میں سب سے بہترین دعویٰ کوفی کرتا ہے، سب سے اچھا شعار کوفی لگاتا ہے۔ اب اگر ادبیات میں ایک تحقیق کرے کوئی محقق، کوفی ادبیات، چونکہ عربی لٹریچر کے کئی مسلک ہیں، کوفی مسلک ہے، بصرے کا مسلک ہے، دمشق کا مسلک ہے، حجازی مسلک ہے، اس طرح مختلف مسلک ہیں، جس طرح اردو دلی کی اردو ہے اور دکنی اردو ہے، اردو کے مختلف مسلک ہیں پاکستان میں بھی اور پہلے بھی ہندوستان میں بھی، ہر ایک ایک مسلک کا پیروکار ہے، کوئی لکھنوی مسلک کا پیروکار ہے، کوئی دلی کی اردو کا، کوئی دکنی اردو کے مسلک کا پیروکار ہے، اسی طرح عربی ادبیات کے مسلک ہیں، کوفی مسلک، شامی مسلک، دمشقی مسلک، بصری مسلک، ادبیات والے جانتے ہیں جن کا کام لٹریچر پڑھنا ہے، ایم اے انگلش والوں کو نہیں معلوم یہ چیزیں، لیکن جو دوسری زبانیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت مسلک ادبی، اسلوب ادبی سب سے خوبصورت کوفیوں کا ہے، خطابت بڑی اعلیٰ ہے ان کی، جملہ بندی بڑی اعلیٰ ہے ان کی، فصاحت بڑی اعلیٰ ہے ان کی، بلاغت بڑی اعلیٰ ہے ان کی، اور وفا نہیں ہے، وہی جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، بے وفا ہیں۔ یہود نے خود منافقت بھی اختیار کی، اور مسلمان نو مسلم لوگوں کو بھی سکھایا کہ آپ کے پاس یہ طریقہ ہے، اس حربے پر عمل کرو، یہ ایک آپ کہیں کامن فارمولا ہے منافقت کا، جو یہود نے سکھایا اور اس کے بعد آج تک جاری ہے، اور آج زیادہ مؤثر ہو گیا ہے پروپوگنڈا، نفسیاتی جنگ۔ غزہ کے مظلوموں کی خبریں نہیں دیتے، اور یہ میڈیا اسرائیل کی مظلومیت کی خبریں دے رہا ہے کہ اسرائیل پہ بہت ظلم کر رہے ہیں فلسطینی، اتنا واضح کام ہو رہا ہے۔ آپ کے ابھی دسترس میں نہیں ہیں، گھروں میں بھی جب ہوتے ہیں تو ہم کم ہی سنجیدہ میڈیا نہیں سنتے ہم، اس حد تک ضلالت، اس حد تک اندھیرا دنیا میں موجود ہے، اسرائیل کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں. اوباما 3 دن سے مسلسل، یہ ملعون 3 دن سے مسلسل بیان دے رہا ہے کہ اسرائیل مظلوم ہے، اس کو اپنے دفاع کا حق بنتا ہے، اور اس کا بیان سب نشر کر رہے ہیں. پروپوگنڈا، اب کئی لوگ سنتے ہیں یہی خبریں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ واقعاً حقیقتاً اسرائیل مظلوم ہے، فلسطینی ظلم کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، تھڑے اور پڑ کے ذریعے، ایک بات ایک نہیں کی، وہاں سے دوسرے نے سنی، وہاں سے تیسرے نے سنی، کرتے کرتے کہاں جا پہنچی بات. علی علیہ السلام کے شہادت کے وقت شام میں عجیب صورتحال تھی اس پروپوگنڈے کی وجہ سے. وہ یہ تھی کہ پوچھتے تھے شامی کہ علی کہاں قتل ہوئے، تو بتاتے تھے مسجد میں. انہیں بہت تعجب ہوتا تھا کہ علی مسجد میں کیا لینے گئے تھے، چونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے نعوذ باللہ. یہ پروپوگنڈا شام کے اندر تھا اور شامیوں نے قبول کیا ہوا تھا. شامیوں کی یہ خصوصیت تھی کہ سوچتے نہیں تھے. انہیں ان کا امیر یہ کہتا تھا، حکومت ان کی کہتی تھی یہ مادہ اونٹ نر ہے، وہ کہتے تھے نر ہے. اگر انہیں کہے آج بدھ نہیں جمعہ ہے، وہ کہتے تھے جمعہ ہے، فوراً نماز شروع کرو جمعہ کی، بدھ کے دن. یہ وہ لوگ تھے نافہم. علی علیہ السلام کے مقابلے میں اکثر یہی لوگ آتے تھے نافہم. جنگ جمل میں، جمل اونٹ کا، اونٹ کو کہتے ہیں، وہ اونٹ جو ان کا سمبل تھا، ان کے مقاومت کی علامت تھی، مقدس اونٹ، اس کو مس کرتے تھے جا کر، اونٹ سے اپنے آپ کو مس کرتے تھے تبرکن. اور ایک کام یہ کرتے تھے کہ اونٹ کی لید کی تقسیم پر لڑتے تھے آپس میں. اونٹ کا جب فضلہ آتا اس اونٹ کا، یہ منتظر رہتے وہاں پر، جو ہی وہ اونٹ کا فضلہ نکلتا یہ دونوں ہاتھ نیچے جا کے رکھتے اور اس کو ایک دوسرے سے چھینتے تھے، اور چھین کے اس کو جس طرح ایک متبرک چیز مس کی جاتی ہے، اپنے چہرے پہ لگائی جاتی ہے، اس طرح مس کرتے تھے اپنی پیشانیوں کو. اور ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ یہ کیوں، کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ اس جمل کا، عسکر کا فضلہ ہے. کہا کہ اس کو سونگ کیوں رہے ہو، اس نے کہا اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اسے یہ ہیں لوگ، عوام ہیں اس طرح سے، کہ جن کو جانوروں کے فضلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جانوروں کو تب ٹچ کر کے، مس کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں. اور علی کے مقابلے میں یہی طبقہ ہے ہمیشہ. اور حضرت نے خطبہ بھی دیا، کن تم جند المرا و اتبا البہیما، جانور کا لشکر، جانور کا پیروکار لشکر. ایک طرف امام ہے، ایک طرف جانور کا پیروکار لشکر ہے، پیروکاران حیوان، جانور، بہیما. ان پر نفسیاتی پروپاگنڈے کا بہت اثر ہوتا ہے، چونکہ سوچتے نہیں ہیں یہ لوگ. یہود نے ایک فارمولا بنایا اسلام کے پیروکاروں کو توڑنے کا، جو آج زیادہ سائنسی اور ٹیکنالوجی کی مدد سے زیادہ مؤثر تر ہو گیا ہے، یہ کام آج بہتر انجام پا رہا ہے. وہ یہ کہ پہلے میں آیت پڑھ دوں، پھر آپ آج کے زمانے میں اس کو سنیں کیا کہتے ہیں. آیت یہ ہے، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کا ایک گروہ جو ماہر تھا منافقت کے امور میں، وہ یہ کہتے تھے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. آمنوا، ایمان لے آؤ، مان لو، تھوڑی دیر کے لیے مان جاؤ، جو کچھ مسلمانوں کی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، یا ان کے نبی جو کہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لو یہ. آمنوا، ایمان لے آؤ، بالذی، اس چیز پر، انزل، نازل ہوئی ہے، علی الذین آمنوا، مومنوں کے اوپر، وجہ النہار، فقط دن چڑھے تک، شام تک مانو، ان کے ساتھ بیٹھو، اٹھو، جاؤ، شریک ہو ان کی محافل مجالس میں، جاؤ، جو کہتے ہیں مانتے جاؤ، کہو ٹھیک ہے، بہتر ہے، مان لیا، صدقنا، آمنا، یہ کہتے جاؤ. پھر کیا کرنا؟ پہلے سے حکمت عملی لے کر گئے، پھر کیا کرنا؟ وَقْفُرُوا آخِرَہ. لیکن جب دن کا اختتام ہونے لگے، دن ڈھلنے لگے، دن چڑھے تک مانتے رہو، دن ڈھلتے ہی انکار کر دو. وَقْفُرُوا آخِرَہ، آخر میں جا کر انکار کرو، کہ یہ کیا ہے، فضول باتیں کر رہے ہو، کیسے وقت ضائع کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے ان باتوں کے اندر، دن بھر ایسے آپ کے ساتھ وقت ضائع کیا ہم نے، آپ کی باتوں پہ کان دھرتے رہے، ہمیں کیا حاصل ہوا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہی پرانی باتیں ہیں، پہلے بھی سنتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی سنتے آئے ہیں، سنی ہوئی ہیں ہم نے یہ باتیں. یہ کہہ کر پھر واپس آ جاؤ. اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ایک آدمی بھی یہ حرکت کرے، باقیوں پر اس کا بہت اثر ہوتا ہے. وَقْفُرُوا آخِرَہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید اس طرح سے یہ مومن بھی اپنا دین چھوڑ کے واپس آ جائیں. چونکہ یہ مشرک تھے، پہلے بت پرست تھے، بت پرستی چھوڑ کر ایمان لائے، اب ایمان پر بہت پکے ہیں، اپنے رہبر پر بہت پکے ہیں، ایمان ہے ان کا، اور رسول اللہ پر اتنا ایمان ہے کہ جان دینے کے لیے رسول اللہ کے فرمان پر حاضر ہیں یہ لوگ. جو پہلے ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اب اس رہبر کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. ان کو اس حالت سے، یقین سے نکالنے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کرو. اگر آپ کھل مکھلا صبح جاتے ہی انہیں کہو کہ آغا آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ کا دین درست نہیں ہے، آپ نعوذ باللہ آپ کا رہبر درست نہیں ہے، یہ نہیں مانیں گے، بلکہ آپ کو محفل سے اٹھا کے باہر نکال دیں گے، مردہ باد منافق کا نعرہ لگائیں گے اور آپ کو بھگا دیں گے وہاں سے، پتہ چل جائے گا کہ آپ ان کے حامی نہیں ہو. نفسیاتی حربہ یہ استعمال کرو کہ جاتے ہی ان کے پاس بیٹھو اور ان سے زیادہ اظہار کرو ماننے کا، جو ہی جو ان سے بڑھ چڑھ کر اظہار کرو کہ ہم ایمان لے آئے، تاکہ وہ بھی حیران ہوں کہ ہم پہلے سے ایمان لائے ہیں، یہ ابھی ایمان لایا ہے اور یہ ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ماجرا نقل کیا، ایک عالم دین کا، کہا ان کے پاس نو مسلم یہودی، پہلے یہودی تھا پھر اس نے اسلام قبول کیا، اور وہ روزانہ اس عالم کے پاس آتا اور آ کر اسلام کی باتیں کرتا. ایک دن اس عالم نے، وہ سید تھا، وہ عالم، اس عالم نے اسے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں. اس نے کہا عالم. کہا نسب میرا کیا ہے؟ اس نے کہا سید. درجہ میرا کیا ہے؟ کہا مجتہد. کہا میں کب سے مسلمان ہوں؟ کہا آپ تو رسول اللہ کی اولاد ہیں، آپ کی نسل ہی اسلام ہے، آپ میں تو رہا ہی کوئی نہیں غیر مسلم. کہا تو کب سے مسلمان ہوا ہے؟ اس نے کہا میں پرسوں. اس عالم نے اسے یہ کہا کہ تو پرسوں مسلمان ہوا ہے، میں جو نسل اندر نسل مسلمان ہوں، اور وہ بھی جاہل مسلمان نہیں، عالم، اور وہ بھی آل رسول سے، تو مجھ سے زیادہ کیسے حامی ہو گیا ہے دین کا، اسلام کا، خیرخواہ کیسے بن گیا ہے؟ یہ بابصیرت عالم تھا. اس دن کے بعد وہ یہودی نظر نہیں آیا جو دو دن پہلے مسلمان ہوا اور اس مجتہد سے بھی زیادہ دین کا حامی بن گیا. منافق مومنوں کی صفوں میں آتا ہے، مثلا انقلابیوں کی صف میں آئے گا، ان سے بھی بڑا انقلابی بن جائے گا، لیکن دن چڑھے تک، دن کے آخر میں کہے گا کچھ بھی نہیں ہے یہاں، کیا رکھا ان کی باتوں میں، سنی ہوئی ہیں یہ باتیں ہم نے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی اول فول بات کر کے اٹھ کے چلے جائیں گے پورے گروپ کی شکل میں، تاکہ باقی رہنے والے تردید کا شکار ہو جائیں، شک میں پڑ جائیں کہ بھائی کہیں یہ ٹھیک ہی تو نہیں کہہ رہے، ہم کہیں دھوکے میں تو نہیں آئے ہوئے، اگر بات صحیح ہوتی تو یہ بھی مان لیتے، یہ کیوں چلے گئے اٹھ کے، یہ پورا گروپ کیوں نکل گیا؟ یہ گروپ آیا ہی نکلنے کے لیے تھا، یہ آیا ہی جانے کے لیے تھا. یہ حربہ ہے منافقین کا، کہ کسی سلسلے میں جاتے ہیں، نکلنے کے لیے کہ وہاں سے ہم اجتماعی طور پر نکلیں گے، کوچ کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، واک آؤٹ کریں گے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں یہاں کچھ بھی نہیں ملا، یہ دیکھ لیا ان کو اندر سے آ کر، کچھ بھی نہیں ہے یہ منافقانہ حربہ اور منافقانہ چال یہود نے، اہل کتاب نے اختیار بھی کی اور سکھائی بھی دوسروں کو. اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ اس زمانے میں ابتدائی تھی، آج علم و ٹیکنالوجی اور سائنس کی مدد سے یہ حربہ بہت مؤثر کام کر رہا ہے، بہت مؤثر ہو رہا ہے. ایک شخص بھی اگر بیٹھ کر کہہ دے میں گیا دیکھا، انقلاب دیکھ لیا، نظام ولایت دیکھ لیا، اندر جا کے دیکھا، وہاں رہ کے دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بس باقی سارے تردید کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایک گیا ہے دیکھا یا ہے کچھ بھی نہیں. البتہ دنیاوی امور میں ایسے نہیں کرتے ہم، مثلا دنیاوی امور میں ایک شخص ایک مارکیٹ میں جائے، وہاں سے خریداری کر کے آئے، واپس آ کے کہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، میں ساری مارکیٹ گھوم آیا، ہمیں اعتبار نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہم خود جائیں گے وہاں ہے. دنیاوی امور میں ہم منافقت پہ کم اعتماد کرتے ہیں، دین میں منافقت پر زیادہ اعتماد کر لیتے ہیں. دنیاوی معاملات میں منافق اتنا کامیاب نہیں ہے، دھوکہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، چونکہ دنیاوی امور میں مومنین تیز ہوتے ہیں. یہ حدیث میں بھی ہے کہ انسان بابصیرت اس وقت کہلاتا ہے کہ جب دنیاوی امور کی طرح، معاملات دنیا کی طرح، دین میں بھی تیز ہو جائے. یہ اس کی بصیرت کی علامت ہے. لیکن اگر فقط دنیا میں تیز ہو، پیسہ سمجھ میں آتا ہو، نفع سمجھ میں آتا ہو، دین میں آ کر بالکل کنفیوز ہو جاتا ہو، ہمیں تو یہاں سمجھ میں نہیں آتا کون کیا کر رہا ہے. میں اکثر ان کو کہتا ہوں وہ دور سے آتا ہوا آدمی تجھے پتہ چل جاتا ہے یہ گاہک ہے یا نہیں ہے، اس کی چال سے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ گاہک ہے یا نہیں. رکشے کا ڈرائیور دور سے آدمی کو چلتا ہوا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ سواری ہے یا ویسے ہی راہ گزر ہے، اس کو بالکل پتہ چل جاتا ہے، چال سے پتہ چل جاتا ہے. دکاندار، دیہاتی دکاندار، ان پڑھ ہو، بوڑھا، وہ بھی دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خریدار ہے یا نہیں ہے. دنیا میں اتنے تیز ہیں، لیکن دین میں کہیں گے نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، یہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، یہ بھی پارٹی ہے، وہ بھی پارٹی ہے، یہ بھی یہ ہے، وہ بھی یہ ہیں، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایسے کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں. عجب، تجھے دنیا میں سب سمجھ میں آتا ہے. دنیا میں اگر تجھے کوئی چکر دینے آئے، ایک گاہک آتا ہے ادھار مانگتا ہے تجھ سے، وہاں تو اس کے نہیں آتا، دھوکے میں نہیں آتا، وہاں کہتے ہیں نہیں بھائی ادھار ممنوع ہے، میں نہیں دیتا تجھے. دین میں اس تو جلدی چکر میں آتا ہے. دین میں منافقوں کی کامیابی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دین میں لوگ بے بصیرت ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، بصیرت و شعور کو استعمال نہیں کرتے، اس لیے ان کے حربے زیادہ کامیابی سے چلتے ہیں. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. قم مقدسہ میں، اوزا علمیہ میں، توفیق جہاں بہت اچھی شخصیات خداوند تعالیٰ نے لطف کیا، ان کی خدمت میں محضر میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی، وہاں تجربے بہت ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے انسان آشنا ہوتا ہے، ایک بڑا ماحول ہے اوکیانوسی. ایک بزرگ ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، کسی زمانے میں بہت انقلابی تھے، بڑے درس پڑھاتے تھے، ہم ان کے درس میں جاتے تھے، لیکن بعد میں کسی بھی وجہ سے حسد آ گیا، کچھ ہو گیا، وہ انقلاب سے منحرف ہو گئے، پھر گئے، اور صرف اپنے اندر ہی اس انحراف کو نہیں رکھا بلکہ اپنے شاگردوں میں منتقل کرتے تھے یہ انحراف. اور یہی آیت جو قرآن کی ہے، یہ اس کا ایک عملی تصویر بھی تھے. مثلا یہ کہتے تھے میں تو انقلابی رہا ہوں، میں تو ان کے ساتھ رہا ہوں. اب وہ امام خمینی نہیں کہتے تھے، آغا خمینی کہتے تھے. آغا خمینی کہہ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے کہ میں احترام نہیں کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے، بیمار آدمی اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے خود ہی کوئی گستاخی بے ادبی کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ اب مجھے ٹھنڈک مل گئی ہے اپنی ہی کسی کرتوت کی وجہ سے. آغا خمینی کہتے تھے کہ یہ آغا خمینی کے ساتھ میں رہا ہوں اور دیکھا ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے ایسے جیسے آپ لوگ ابھی سمجھتے ہو ان کو. ہم نے پوچھا بعض اور بزرگوں سے کہ یہ کیوں ایسے ہیں، یہ اول میں انقلابی تھے، انقلاب کے ساتھ تھے، امام کے ساتھ تھے، بعد میں اب ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کچھ وجوہات بتائی انہوں نے، ان وجوہات کی وجہ سے یہ اس قسم کی رائے یا اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. ہوتا ہے اس طرح. ظاہر ہے اگر خام آدمی اس شخص کے پاس جائے اور وہ کہے کہ میں 30 سال ان کے اپنے بقول آغا خمینی کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے 30 سال اس شخص میں کچھ بھی نہیں دیکھا، تو ایک خام پاکستانی کے لیے تو کافی ہے یہ حوالہ. وہ تو کہے گا ٹھیک ہے، جو 30 سال میں کچھ نہیں دیکھا میں کیوں جاؤں اس راہ پر؟ اگر شعور نہ ہو انسان کے اندر تو وہ جلدی جا کے دیکھ لیتا ہے کہ واقعاً یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. اور جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، مثلا ہم دیکھ رہے ہیں امام خمینی میں جو اللہ تعالیٰ نے کمالات رکھے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز انسان، خام آدمی، کچا آدمی اس کو انکار کر دیتا ہے اور منافق کی زبان سے جو بات سنتا ہے اس پہ ایمان لے آتا ہے. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ امام نے اس صدی میں معجزہ کیا، فراموش شدہ اسلام زندہ کیا، نظام ولایت جس کو شیعہ بھول چکا تھا وہ نظام زندہ کر کے نافذ کیا، اور آپ کہہ رہے ہو یہ شخص کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوائے نفاق کے، منافقت کے اور کیا ہے؟ یہ سوائے حسد کے اور کیا ہے کہ حسد انسان کو منافق بنا دیتا ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ اسی سے مربوط باس ہے. لیکن یہ ایک مورد تھا جہاں پر منافقانہ حربہ، منافقوں کی چال بیان کی گئی ہے تاکہ مومنین کے اندر بصیرت آئے. اگر کوئی یہ جملے کہے آپ کو کہ ہم تو دن چڑھے تک ان کے ساتھ رہے، ہم نے تو کوئی بات ایسی نہیں دیکھی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں مشاہدہ کیا، ہم نے کوئی، چونکہ قرآن کہہ رہے منافق سمن بکمن امیون ہے، آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں ہے، واقعاً نہیں دیکھتا. خدا نخواستہ اگر کوئی منافق آ جائے یہاں اس محفل مجلس میں، اس کو نہیں نظر آئیں گے یہ پاکیزہ بچے، یہ جوان، یہ نہیں نظر آئیں گے اس کو، وہ نہیں دیکھے گا. واپس جا کے کیا کہے گا کہ وہ وہاں لوگ جمع ہیں، کسی مل سے اٹھا کے لے آئے کرائے پہ، لیبر مزدور اٹھا کے لے، یہ کہتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ یہ ملت کے بہترین جوان، پاکیزہ جوان، یہ گلدستہ ہے، گلچین پوری ملت کا. وہ کیا کہتے ہیں، جا کر یہ فیکٹریوں سے جا کے بندے اکٹھے کر کے لے آتے ہیں، آ کے کارگا کرتے ہیں. وہ یہ منافق اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، یہ چہرے اس کو نظر ہی نہیں آ رہے منافق کو. کوئی مومن اس کو نظر نہیں آتا، کوئی جوان اس کو نظر نہیں آتا. سمن بکمن اومیون، مہینہ بھر اس کے سامنے آ کر آپ حق کو چڑھتے سورج کی طرح، روشن سورج کی طرح واضح کر کے پیش کرو، وہ پھر بھی کہے گا نا کوئی بات تھی نہیں ایسی، ہم نے تو بیٹھے رہے کوئی سمجھ میں نہیں آئی، اصل ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا موضوع کیا تھا. یہ منافقانہ انداز ہے، جب بھی کوئی یہ بات کرے سمجھو یہ منافق ہے. یہ انسان عجب، تجھے سمجھ میں نہیں آیا، موضوع ولایت تھا، موضوع انقلاب تھا، موضوع امامت ہے، موضوع امام خمینی ہے، موضوع تشیع کی عزت ہے، موضوع تشیع کی عظمت ہے. اتنا واضح موضوع تھا کہ حیوانوں کو سمجھ میں آ گیا، تجھے سمجھ میں نہیں آیا. بھلے نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ چونکہ سمن بکمن اومیون ہے، آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں ہے، کان ہیں سنتا نہیں ہے، زبان ہے بولتا نہیں ہے. اسی کو منافق کہتے ہیں. یعنی ہر بات کرتا ہے حق بات نہیں کرے گا، ہر چیز سنتا ہے حق نہیں سنے گا، ہر منظر دیکھتا ہے حق نہیں دیکھے گا، یہ منافق ہے۔ ہر بار کیا ہے کہ ہم گئے ہم نے تو کچھ بھی نہیں پایا وہاں پر، قرآن آگاہی دے رہا ہے کہ اگر یہ بولی کسی سے سنو، ہم مومنوں کے اندر رہے، ہم مسلمانوں کے اندر گئے، ہم انقلابیوں کے ہاں گئے، ہم نظام میں گئے، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، جان لو یہ منافق ہے۔ یہ یہود کا بتایا ہوا ٹرینڈ شاگرد ہے جس نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ دن چڑھے تک رہو، دن ڈلنے پہ انکار کر کے واپس آ جاؤ تاکہ باقی لوگ شک کرنے لگیں۔ شک نہ کرنا ورنہ منافقت کی زد میں آ جائیں گے، منافقت زدگی منافقت ہی کی طرح خطرناک ہے۔ یعنی اگر منافق اپنا حربہ استعمال کرتا ہے اور دوسرا اس سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کی مشکل اتنی ہے جتنی منافق کی ہے۔ منافقوں سے متاثر نہ ہوں، منافقوں کے حربے میں نہ آئیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافق ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے دھوکے میں مت آؤ، فریب میں مت آؤ، اپنی بصیرت و شعور کو اتنا بلندتر کرو کہ دھوکہ دینا، رد عمل جو دھوکہ دیتا ہے اس کے مقابلے میں ہنسو مت جو دھوکہ دیتا ہے، چونکہ جو دھوکہ دیتا ہے آپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے، اور یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ کوئی آپ کو بیوقوف سمجھ کے آپ سے بات کرے، اور سب سے بڑی فریب خوردگی یہی ہے کہ آپ بھی یہی تاثر دو کہ بھلے آپ کی رائے کوئی اتنی غلط نہیں ہے، میں وہی بیوقوف ہوں جس کو تم جیسا بھی دھوکہ دے سکتا ہے، تیرے جیسا منافق بھی جس کو دھوکہ دے میں وہی بیوقوف ہوں، یہ مت ثابت کرو آگے سے، اسے یہ کہو کہ نہ بھائی غلطی میں ہو، میں وہ بیوقوف نہیں ہوں جسے آسانی سے دھوکہ دیا جا سکے۔ دھوکے میں نہ ہو، اگر کوئی یہ حربہ استعمال کرتا ہے کہ ہم دن تک وہاں رہے، کئی دن وہاں رہے، ہمیں وہاں کچھ نہیں ملا، تو آپ اسے کہو بھائی ہمیں بیوقوف بناتے ہو، ہماری آنکھیں نہیں ہیں، ہمارا شعور نہیں ہے، ہم نافہم ہیں، کیا سمجھتے ہو ہمیں؟ آیات دیگر سورہ مبارکہ آل عمران میں منافقین کے ایک اور عمل کے بارے میں ہیں۔ قرآن کریم نے ایک جنگ کا ذکر کیا ہے اور اس جنگ میں مسلمانوں کے مشکلات کا، صدر اسلام میں جنگیں ہوئیں، ان میں مختلف صورتحال تھی، ہر جنگ میں کسی میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور کامیابی بہت بڑی حاصل ہوئی، کسی میں مسلمان زیادہ تھے اور جیت بھی گئے لیکن پھر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، یہ بھی جنگ قرآن نے ذکر کی ہے۔ جہاں تھوڑے سے تھے، کافروں کے مقابلے میں بہت تھوڑے تھے، وہ 1000 تھے، یہ ظاہراً سارے بوڑھے اور جوان اور سب ملا کے، جنگجو اور غیر جنگجو سارے ملا کے یہ 300 کے قریب بنتے تھے، وہ 1000 سے زیادہ تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس تلواریں نیزیں تھیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یعنی آج کے بقول، آج کے زمانے کی تعبیر کے مطابق ان کے پاس فضائیہ بھی تھی، ٹینک بھی تھے، بختربند گاڑیاں بھی تھیں، توپ خانہ بھی تھا، میزائل بھی تھے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فقط پتھر تھے۔ اس طرح کی جنگ ہوئی، جنگ بدر، یہ جنگ مسلمان جیت گئے، بختربند فوج پر غلبہ پا لیا، مسلح فورس، اور ادھر سارے جنگجو، یہ بھی ایک فرق تھا، اس طرف سارے جنگجو تھے، ادھر کوئی کسان ہیں، کوئی دہقان ہیں، کوئی باغبان ہیں، کوئی ویسے بوڑھا ہے، کوئی مریض ہے، کوئی تھکا ہوا ہے، چند ایک جنگجو ہیں، بعض ایسے تھے جنہوں نے عمر بھر تلوار ہی نہیں اٹھائی ہاتھ میں، اور رسول اللہ نے انہیں کہا تھا کہ داڑھیوں کو رنگ کرو، سفید داڑھیوں والے، کہا کہ کالی داڑھیاں کرو تاکہ پتہ چلے کہ جوان ہیں، مقابلے میں بوڑھے نہیں، بوڑھوں کو دیکھ کر ڈرتا کوئی نہیں ہے، سفید داڑھی والوں کو دیکھ کر، جوانی خضاب لگاؤ، رنگ کرو، مہندی لگاؤ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ جوان ہیں۔ اس طرح سے یہ لشکر بنایا اور چند جنگجو تھے اس میں، حضرت حمزہ جنگ کرتے تھے، امیر المومنین تھے، اور دو تین اور تھے جو صحیح، جن کو کہا جا سکتا تھا تلوار کے دھنی تھے، جنگ لڑنا جانتے تھے، اور لڑی بھی ساری انہوں نے ہی لڑی تھی، باقی ساتھ تھے البتہ، شہید بھی ہوئے اس میں بہت سارے۔ ان کا بڑا اعلیٰ مقام ہے شہداء بدر کا۔ بعد میں جنگ ہوئی، جنگ احد، وہ الٹ ہو گئی، اس میں مسلمان بہت مضبوط تھے، جنگجو بہت زیادہ تھے، جوان بہت زیادہ تھے، ٹریننگ ہو چکی تھی، کافی لوگ آ چکے، انصار خصوصاً جو مدینہ کے مقامی لوگ تھے، انہوں نے جنگ لڑنا سیکھ لیا اور منظم فوج کی شکل اختیار کر لی انہوں نے۔ یہ جنگ شروع ہوئی، جیت مسلمانوں نے حملہ کیا اور بڑی دلیری سے دشمنوں کو بھگا دیا، لیکن یہ جنگ مسلمان ہار گئے، جیت کر ہار گئے۔ کس کی وجہ سے ہارے؟ منافقوں کی وجہ سے۔ اس جنگ میں منافق لشکر کے اندر شامل تھے، جیتی ہوئی جنگ منافقوں نے ہرا دی، جس میں رسول اللہ زخمی ہوئے، دانت رسول اللہ کے، اور عطا انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں، بھاگ گئے میدان چھوڑ کے، رسول اللہ ان کو بلاتے رہے، خود بلاتے رہے، رسول اللہ کے ساتھی بلاتے رہے کہ واپس ہو، رسول اللہ زندہ ہیں، شہید نہیں ہوئے، لیکن ان کے کانوں میں آواز ہی نہیں پڑ رہی تھی، بھاگے دیکھ ہی نہیں رہے تھے یہ کہ ہم کدھر بھاگ رہے ہیں۔ منافقوں کی وجہ سے یہ جنگ ہار گئے۔ یہ تذکرہ بھی سورہ آل عمران میں ہے، توجہ فرمائیں اس کو۔ منافقوں نے اس جنگ میں کیا کیا؟ وما اصابکم یوم التقی الجمعان فبإذن اللہ، یہ جو کچھ ہوا اس جنگ میں یہ سب اذن الہی سے ہوا، یہ اللہ کے نقشے سے ہوا، سارا کچھ ہونا تھا تاکہ اللہ تمہاری آنکھیں کھولے۔ منافقوں کے بارے میں خدا نے بتایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا، یہ سمجھتے تھے احتمال ہیں ایسے، ایک نعوذ باللہ سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کے بارے میں کیوں غلط سوچ ہے۔ بس اوقات اس طرح سے توجیہ کرتے ہیں کہ نہ، یہ سب مسلمان ہیں، بڑے خالص ہیں، بڑے مخلص ہیں، یہ سب ہمارے دوست بھائی ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کے اذن سے ہوا، سارا اذن پروردگار سے ہوا، روکا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے ایسا ہونے دیا۔ جیتی ہوئی جنگ، تم ہارے، تمہیں مصیبت آئی، ما اصابکم، جو سختیاں تمہیں آئیں، جو مشکلات تمہیں پیش آئیں، یہ روکی جا سکتی تھی لیکن اللہ کا قانون یا ارادہ یہ تھا کہ ہونے دو ان کے ساتھ یہ کام۔ ابھی جنگ بدر کی طرح ملائکہ نہیں بھیجتے ان کی مدد کے لیے، غیبی طاقت نہیں بھیجتے تاکہ ان کو آنکھیں کھلے، سمجھ میں آئے وہ بات جو پہلے رسول اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سمجھا رہا ہے اور یہ کان نہیں دھرتے، ان کو آنکھیں کھلے، ان کی بات سمجھ میں آئے ان کو۔ شہید بہشتی جب شہید ہوئے تو امام نے فرمایا کہ انقلاب انشورڈ ہو گیا ہے، بیمہ ہو گیا ہے، اب اس انقلاب کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ شہید بہشتی وہ معمار ہے نظام ولایت فقیہ کا، جس نے امام راحل کے نظریے کو باقاعدہ ڈیزائن کیا ہے، انجینئرنگ کی ہے، اس کا سٹرکچر بنایا ہے، اس کی عمارت بنائی ہے، یہ سب اس بزرگوار کا ہاتھ کا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، یہ معمار امام کے ساتھ، دشواریاں زیادہ ہو جاتی۔ شہید بہشتی، اور شہید بہشتی وہ مظلوم شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں پروپوگنڈا اتنا ہوا اپنوں کے اندر، دوسروں کے اندر، کہ بعض علماء مخالف ہو گئے شہید بہشتی کے، اور اس کے مقابلے میں ایک فاسق فاجر سیاستدان بنی صدر خائن اس کے حامی ہو گئے علماء بھی، جن کا شعور کم تھا، بصیرت کم تھی، جن کو آج رہبر کہتے ہیں خواص بے بصیرت، یہ خواص بے بصیرت یہ بنی صدر کے حامی ہو گئے شہید بہشتی کے مخالف۔ شہید بہشتی مظلومیت کے ساتھ البتہ ڈٹے رہے، بہت عظیم شخص ہے، ایک قدم بھی پسپائی اختیار نہیں کی۔ حتیٰ بعض ایسے بھی مواقع آ جاتے تھے کہ شہید بہشتی اپنی جماعت اور اپنے ساتھی مقابلے میں کھڑے ہو جاتے تھے، جس دن شہید ہوئے اس دن بھی بہت سارے شہید بہشتی کے ساتھ لڑائی کے لیے گئے تھے اس میٹنگ میں، کہ آج ہم جنگ کریں گے اس کے ساتھ، کہ یہ کیوں، اس میں لچک کیوں نہیں ہے، سیاست کیوں نہیں کرتا، یہ جس بات پہ بات کرتا ہے قائم رہتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو یہ نیت لے کر گئے تھے کہ آج ہم نے مل کر شہید بہشتی کو تسلیم کرانا ہے، سب نے دباؤ ڈال کر، ناراض تھے، بات چیت تک نہیں تھی بازوں کی، اس قدر شہید بہشتی کے ساتھ غصے میں تھے۔ اس شب شہادت بھی شہید ہو گئے بعد میں، تو امام نے کہا کہ اب انقلاب انشورڈ ہو گیا ہے، جس نے ڈیزائن کیا تھا اس کی شہادت سے بیمہ بھی ہو گیا ہے، جیسے ایک انجینئر عمارت بنائے اور عمارت بنانے کے بعد اس کی انشورنس پالیسی بھی بنوا دے کہ اب یہ عمارت خراب نہیں ہوگی، یہ امام کے جملے تھے، اپنے خون سے۔ کیوں ایسے ہوا؟ اس وجہ سے کہ اس وقت تک منافقت چھپی ہوئی تھی، شہید بہشتی کی شہادت نے منافقت کی نقاب الٹ دی، اور امام نے یہ فرمایا کہ اب منافق نقصان نہیں پہنچا سکتے، چونکہ اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں، واضح ہو گئے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا، منافقوں کی بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس سے یہی آیات جو جنگ احد کے بارے میں ہیں، اس کے تناظر میں یہ واقعہ اگر پڑھیں پتہ چل جاتا ہے کہ بسا اوقات سختیاں اور مصائب بھی ایک حقیقت کو کھولنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ما اصابکم یوم التقی الجمعان، جب دو گروہ لشکر ٹکرائے اس دن جو کچھ تمہیں تکلیف ہوئی، فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوا یہ سب کچھ۔ کیوں ہوا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس لیے ہوا تاکہ ایک تو معلوم ہو جائے مومن، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ معلوم ہو جائے منافق۔ یہ اس لیے ہوا سارا کہ دو گروہ الگ ہو جائیں، ابھی مکس ہو گئے ہیں، مخلوط ہو گئے ہیں، منافق اور مومن ایک لشکر بن گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ مومن اور منافق معلوم ہو جائیں، معین ہو جائیں، مشخص ہو جائیں۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، مومنین الگ ہو جائیں، معین ہو جائیں کہ یہ مومن ہے، اور منافق الگ ہو جائیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، منافقوں سے کہا گیا کہ او، وقت ہے دفاع کا، جنگ میں حصہ لو، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، دفاع کرو اور جنگ کرو، حفاظت کرو، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ منافقوں کو کہا گیا کہ تعالو، اس پستی سے نکلو، اس گھٹیا ذلت سے نکلو، ذلت سے باہر آؤ، اپنا دفاع کرو، اپنی حفاظت کرو، اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ دشمنوں کے مقابلے میں۔ قالو، کہنے لگے، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، بھلے اگر ہمیں پتا ہوتا جنگ، ہمیں جنگ کی خبر ہوتی یا ہمیں جنگ لڑنا آتی ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ آتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، بے خبر رہ گئے ہم، ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے چند آدمی، ادھر جنگ ہو گئی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، اطلاع تک نہیں دی ہمیں، بے خبر رکھا گیا، الٹا حق بجانب بن بیٹھے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ لو نعلم، اگر ہمیں پتا ہوتا قتالاً، کہ جنگ ہو رہی ہے، لاتبعناکم، ہم بھی آپ کے ساتھ آتے، جنگ میں شریک ہوتے۔ قرآن فرما رہے کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے بجائے، ایمان سے دور اور کفر کے بہت نزدیک تھے یہ لوگ۔ یقولون بافواہم ما لیس فی قلوبہم، یہ منہ سے وہ باتیں کر رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، منہ سے جو باتیں کہہ رہے تھے، بے افواہم، فو منہ کو کہتے ہیں، افواہ اردو میں کہتے ہیں افواہ، منہ سے نکلی ہوئی بات، اصل افواہ منہ کو کہتے ہیں، دہن، یعنی جو بات عقل سے نہ نکلی ہوئی ہو، جو بات دل سے نہ نکلی ہوئی ہو، جو صرف منہ سے نکلی ہو، لبوں سے، اور اس کے پیچھے کوئی واقعیت، کوئی حقیقت نہ ہو، اس بات کو افواہ کہتے ہیں۔ یعنی صرف منہ سے نکلی ہے، حقیقت نہیں ہے، واقعیت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں۔ یہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں ایسا ان کے دل میں نہیں ہے، دلوں میں ان کے کفر ہے، زبانوں پر ایمان ہے۔ زبان سے کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں پتا ہوتا ہم ضرور آتے، انہیں پتا تھا جنگ ہو رہی ہے، انہیں سب معلوم تھا، لیکن یہ جان بوجھ کر پسو پیش کرتے رہے کہ یہ جائیں شکست کھائیں، پھر ہم ان کو تانے دیں۔ الذین قالوا، منافق وہ لوگ ہیں، قالوا، قالوا کا مطلب یہ نہیں کہ جنہوں نے کہا، قالوا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا موقف، سوچ اور فکر یہ ہے، ذہنیت ہی یہ ہے ان کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کہنا یہ تھا، لإخوانہم اپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو یہ کہتے تھے، وقعدوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اپنے بھائیوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہی رہے، بیٹھے رہے، یہ کہتے تھے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے، یہ جو مارے گئے ہیں جنگ میں، شہید ہو گئے ہیں، انہیں ہم نے مشورہ دیا تھا کہ نہ جاؤ، حالات خراب ہیں، جنگ ہونی ہے، مارے جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارے ماں باپ اکیلے رہ جائیں گے، اور مت جاؤ، ہماری بات سنو، اس مارکے میں قدم مت رکھو۔ لیکن وہ گئے، ان کے کہنے کے باوجود وہ لوگ گئے، جا کر شہید ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ لو اطاعونا، اگر ہماری سنتے، ہماری اطاعت کرتے، رسول اللہ کی بات نہ مانتے، رہبر کی بات نہ مانتے، ہماری بات مانتے، ما قتلوا، یہ ہرگز نہ مرتے، آج زندہ ہوتے۔ قل، قرآن نے ان کو جواب دیا کہ اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ تم موت سے لوگوں کو بچا سکتے ہو، دوسروں کو دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ ہماری باتیں سنو، ہمارے مشورے سنو، ہماری تجاویز پر عمل کرو، کوئی بھی نہیں مرے گا اگر یہ باتیں ہیں، قل فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، پھر اپنے آپ سے موت کو بچا کے دکھاؤ، موت سے بچ کے دکھاؤ خود، جب تمہاری موت آئے گی، اگر تمہارے پاس مرنے سے بچانے کا فارمولہ ہے قوم کو، تو جب خود تمہاری موت آئے گی اس وقت تم بتاؤ گے موت سے بچ سکو گے، موت کو ٹال سکو گے، وہاں سے بچ کے دکھانا تم۔ ولا، پھر اس کے بعد قرآن نے شہیدوں کا دفاع شروع کیا، منافقوں نے شہیدوں کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی، اور یہ کہا کہ یہ بیوقوفی سے مر گئے ہیں، اپنی نادانی کی وجہ سے مرے ہیں، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے مرے ہیں، ہماری بات نہ سننے کی وجہ سے مرے ہیں، ہم نے منع کیا ہوا تھا مت جاؤ، ہم نے روکا ہوا تھا نہ جاؤ، لیکن یہ پھر وہاں چلے گئے اور یہ مصیبت انہیں آئی۔ قرآن فرماتے کہ یہ مصیبت اسی لیے ہم نے برداشت کیا، اس کا موقع دیا، فبإذن اللہ، یعنی ہم نے موقع دیا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت آ رہی ہے تو آنے دو، اس کو، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بعض شہید ہو جائیں گے، حمزہ شہید ہو جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ منافقوں سے مسلمان صف پاک ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، شہید بہشتی شہید ہو جائیں اور انقلاب منافقوں سے پاک ہو جائے، تو یہ قیمت دے دینی چاہیے۔ یعنی جو قوم اپنے آپ کو منافقوں سے پاک کرنا چاہے، اس میں اگر کوئی شخصیت کام آ جائے اور اس کی شہادت سے یہ پتہ چل جائے کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے، تو حرج نہیں، اس شخصیت کی شہادت پر گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ اس کی شہادت فیصلہ کر دیتی ہے منافق اور مومن کے درمیان۔ خداوند نے فرمایا کہ ہم نے مصیبت آنے کا موقع دیا، ٹال سکتے تھے، روک سکتے تھے مصیبت کو، آنے دی، کیونکہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہونے والا تھا، صف مومنین خالص ہونے والی تھی منافقوں سے۔ ایک کام انہوں نے، منافقوں نے یہ کیا ہوا تھا مومنوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے، کہ ہماری باتیں نہیں سنی گئیں، رسول اللہ سے بھی گلا تھا کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا، جنگ کا حکم دے دیا گیا، ہم نے اور راستے ڈھونڈے ہوئے تھے، آپشن اور بھی بہت سارے تھے، یہ بھی ہو سکتا تھا، مذاکرات ہو سکتے تھے، بات چیت ہو سکتی تھی، لین دین ہو سکتا تھا، بلکہ ان کا یہ مشورہ تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے مدینہ چھوڑ جاتے ہیں اور مشرق آئیں گے مکہ والے خالی مدینہ پائیں گے اور یہاں ان کو گھاس بھوس ملے گا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ایک یہ مشورہ انہوں نے رسول اللہ کو دیا اور مومنوں کو کہ مدینہ خالی چھوڑ کے بھاگ جاؤ، پہاڑوں میں پناہ لے لیتے ہیں، جب یہ لشکر آئے مدینہ میں ہمیں نہیں پائے گا، مایوس ہو کے لوٹ جائے گا، ہم پھر واپس مدینہ آ جائیں گے۔ کہا اس طرح کی ہماری تجاویز تھی، ہماری اسٹریٹجی تھی، انہوں نے نہیں مانی۔ منافق ہمیشہ حق بجانب چہرہ بنا لیتا ہے کہ جی ہم نے تو قوم کو بچانے کے لیے بہت تدبیر اختیار کر لی تھی، ہم حکومت سے ساز باز کر لی تھی، ہم نے مشرکوں سے ساز باز کر لی تھی، ہم سمجھوتے کے بالکل قریب جا پہنچے تھے، یہی نہیں مانے۔ انہوں نے ہٹ درمی دکھائی، یہ کہتے تھے ہم نے جنگ کرنی ہے، اب جنگ کرنی ہے تو اب بھگتو، اتنے مروا دیے، جنگ احد میں زیادہ نقصان ہوا۔ شہیدوں کو کہا کہ یہ اپنی غفلت یا نعوذ باللہ نادانی سے مرے ہیں۔ اس کا قرآن نے دفاع کیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو شہیدوں کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے وہ منافق ہے، شہید کو مردہ مت سمجھو۔ ان منافقوں کی بات میں آ کر، دھوکے میں آ کر اپنے شہیدوں کے بارے میں بدگمان مت ہو، شہید زندہ ہیں، خدا کی بارگاہ میں رزق پا رہے ہیں۔ فارحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اور فضل الہی سے رزق پا رہے ہیں اور خوش ہیں، شہید خوش ہے اللہ کے ہاں، بلکہ شہید نعمتیں پا رہا ہے۔ جس بارے میں تم پریشان ہو کہ اب اس شہید کا کیا بنے گا، اس بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو، شہید تمہارے بارے میں پریشان ہے، تم اس کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ شہید کو کھٹکا یہ ہے کہ میری موت و میری شہادت کا منظر دیکھ کر میرے ساتھی، میری قوم کہیں ڈر کے یہ راہ چھوڑ ہی نہ جائیں، یہ راہ کہیں خالی نہ ہو جائے۔ اللہ بشارت دیتا ہے شہداء کو کہ اے شہید، یہ بھی معجزہ و نوید تجھے دیتے ہیں کہ تیری راہ پر تو ایک مرا ہے، تیری جنازے سے، تیری موت سے، تیرے خون سے 1000 اور پیدا ہوا جو تیری راہ کو جاری رکھنے والا ہے۔ شہید خوش ہو جاتا ہے کہ میری راہ خالی نہیں۔ شہید اپنے یتیموں اور اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنے کھیت کھلیان اور اپنی زوجہ کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا۔ شہید کا یقین ہے کہ وہ اللہ رازق ہے، ان کا میں نہیں تھا۔ شہید ان کو اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم اپنی آل کو، بیوی کو، بچے کو جا کر وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کر آئے، حاجر اور اسماعیل کو، نو مولود شیرخوار کو، بعد میں ان کا کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہوا، بچہ رونے لگا، ماں پیاسی ہوئی، ماں بیتاب ہو کے دوڑنے لگی، حضرت جبرائیل آئے اور پوچھا آ کر حاجر سے کہ کون ہو تم لوگ اور تمہارا کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا ہے، مرد ہے، کدھر ہے وہ؟ کہا وہ خدا کا نبی ہے، اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں لایا اور اب گیا ہے تبلیغ دین کے لیے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کے لیے، آپ کو کس کے حوالے کر گئے یہاں سنگلاخ سرزمین میں، نہ آبادی، نہ کوئی بستی، نہ کوئی انسان، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، کچھ بھی نہیں، آپ کو کس کے حوالے کر کے گیا ہے؟ یعنی وہ امتحان ہو رہا تھا ایمان کا۔ حضرت حاجر نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے گیا، اور جس اللہ کے حوالے کر کے گیا اس اللہ نے پانی زمزم پیدا کر دیا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ شہیدوں کے بچوں کے ہم کفیل ہیں، یا سیٹھ یا سرمایہ دار یا این جی اوز شہیدوں کے بچوں کو پال لیں۔ شہید کا رازق بھی خدا ہے، اس کی اولاد کا رازق بھی خدا ہے۔ شہید کی پریشانی اس راہ اور دین کے بارے میں ہے کہ دین کا راستہ کہیں اکیلا نہ ہو جائے، یہ ڈر نہ جائیں کہیں، یہ ویزے لے کے بھاگ نہ جائیں کہیں کہ یہاں تو مار دیتے ہیں، بھاگو یہاں سے، یہ کھٹکا ہے شہید کا۔ لیکن اگر شہید یہ سمجھے کہ نہ، اگر ایک شہید ہوتا ہے ملک میں تو 10 بیرون ملک سے ویزے کینسل کر کے آ جاتے ہیں اپنے، پھر شہید کو خدا بشارت دیتا ہے کہ تیری شہادت نے تو کمال کر دکھایا ہے، وہ بھاگے ہوئے بھی واپس آ گئے ہیں، وہ گئے ہوئے بھی واپس آ گئے ہیں، پھر شہید خوش ہو جاتا ہے کہ اب میں مطمئن ہوں۔ یہ نہیں پوچھتا کہ خدایا میری زوجہ کا کیا بنا، میری ماں کا کیا بنا، میرے باپ کی شوگر کا کیا بنا، میرے بچوں کی تعلیم کا کیا بنا، ان کے ایڈمیشن کا کیا بنا، کیوں؟ کہ شہید کو اتنا ادب ہے کہ جب میں تھا تو بھی رازق خدا تھا، مر کے میں جس کے پاس رزق پا رہا ہوں وہ میرے بچوں کا بھی رازق ہے۔ عند ربہم یرزقون، یہ بے ادبی ہے کہ شہید اس کو کہ اللہ کو کہے کہ اے پروردگار مجھے تو بہشت میں بڑا اچھا رزق مل رہا ہے، میری بیوی کو بھی مل رہا ہے یا نہیں، میرے ماں باپ کو مل رہا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ آ سکتا ہے کہ شہید کیا تو اتنا ادب نہیں رکھتا کہ تجھے موت کے بعد پاکیزہ رزق خدا دے رہا ہے اور تو وہاں وسیلہ تھا، اب خدا نے اور در کھول دیے ہیں، ان کا رازق خدا ہے۔ یہ شہید کی منطق ہے، شہید کی سوچ ہے، شہید کی راہ کا تکرار یہ ہے۔ عزیزا نمن و یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل و ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنون۔ خوب، ان دو آیات میں سورہ آل عمران کی ایک میں منافقین کا یہ حربہ بیان ہوا کہ منافق نفسیاتی حربہ استعمال کرتا ہے کہ دن بھر مومنوں کے ساتھ رہو اور تائید کرتے رہو، شام کو انکار کر کے واپس آ جاؤ، کہو کہ ہم نے تو یہاں کچھ بھی نہیں پایا، ہمیں تو کوئی صحیح بات نظر نہیں آئی، اس جماعت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ مومنوں کے اندر تردید پیدا ہو، اور یہ نفسیاتی حربہ اثر کرتا ہے۔ ایک یہ ہے منافقوں کی چال، اور دوسرا یہ چال ہے منافقوں کی کہ مصیبت کے وقت قوم کے اندر اپنی منافقت کا اظہار کرتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، رہبری کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں، اور قوم کو بعد میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی تو اتنے مصائب قوم پر نازل نہ ہوتے، اتنی قوم نہ مرتی، اتنا نہ ہوتا، یہ سب ہماری باتیں نہ ماننے کی وجہ سے ہوا ہے۔ جس طرح کہتے تھے امام خمینی کو بھی بعض منافق یہ کہتے تھے کہ یہ ایران عراق جنگ بچا سکتے تھے ہم اگر ہماری بات مانتے، امریکہ کے ساتھ دوستی ہوتی، امام خمینی ایک دورہ کرتے امریکہ کا اور جمی کارٹر ایک دورہ کرتا ایران کا، امام خمینی اور جمی کارٹر ایک ڈنر کھاتے، ہاتھ ملاتے، مسکراتے اور ایک دوسرے سے اسمائلنگ ڈپلومیسی اگر کرتے تو یہ تو اسی وقت جنگ بھی نہیں ہونی تھی، ایک نہ ایرانی مرنا تھا نہ کوئی عراقی مرنا تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، اور یہ بہترین صلح و صفائی کے اندر۔ یہ منافق اس وقت بھی کہتے تھے یہ ساری باتیں کہ آپ کو معلوم ہے اس جنگ کے اندر تقریباً مجموعی طور پر 200,000 سے زیادہ جوان شہید ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت جوان، رانا جوان، اور 1,000,000 جوان اپاہج ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں ان کے، ابھی تک بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں رہبر کے حکم سے۔ منافق یہ کہتے تھے یہ سارا نقصان ہم بچا سکتے تھے اگر ہماری بات سنی ہوتی۔ اب یہ منافق ہر ملک میں ہر قوم کے اندر ہیں، قوم کو رسوائی کا راستہ، ذلت کا راستہ بتا کر پھر یہ کہتے ہیں، یا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کہتے تھے اگر امام حسین ہماری بات سنتے تو یہ خود بھی بچ جاتے، ان کے ساتھی بھی بچ جاتے، یہ بیویاں بھی اسیر نہ ہوتیں۔ بعض ابھی بھی یہی تفکر رکھتے ہیں، ان کو یہ حسرت ہے کہ اس وقت ہم نہیں تھے ورنہ مذاکرات کروا دیتے امام حسین اور یزید میں، اور یہ جنگ روکی جا سکتی تھی، یہ سارا مصیبت روکی جا سکتی تھی۔ قرآن فرما رہا ہے کہ یہ مصائب ضرور نازل ہونے ہیں، اس لیے نازل ہونے ہیں کہ خدا نے الگ کرنا ہے، مومنوں اور منافقوں کو جدا کرنا ہے۔ مصائب، سختیاں، دشواریاں مومن اور منافق کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، کہ خداوند تبارک و تعالی تمام امت اسلامیہ کو نفاق اور منافقت سے نجات عطا فرمائے۔ دعا ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں، پروردگار تمام امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرمائے، فتنہ گروں سے نجات عطا فرمائے، اور یہ ظلم جو غزہ و فلسطین پر ہو رہا ہے پروردگار اس ظلم سے ان مظلوموں کو نجات عطا فرمائے، اور یہ اسرائیل ناپاک و پلید سرطان خداوند تعالی صفحہ ہستی سے اس کو نابود فرمائے، عراق میں اٹھنے والا فتنہ، تکفیری لشکر کا فتنہ خداوند تعالی اسے نیست و نابود فرمائے، اور ملت عراق، مظلومین عراق، علماء کرام، مقامات مقدسہ کو اس فتنے سے خدا محفوظ فرمائے، اور خداوند تعالی پاکستان کے مومنین و مسلمین و پوری ملت پاکستان کو ان منافقوں سے اور ان خیانتکاروں سے نجات عطا فرمائے۔ اس ملک کے اندر پروردگار دہشت گردی، منافقت، فتنہ پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرمائے، اور ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرمائے، اور دعا ہے بارگاہ الہی میں کہ اس زمین پر امن کے لیے اور زمین کے اوپر سایہ ولایت و پرچم ولایت لہرانے کے لیے ولی اعظم کا ظہور جلد از جلد فرمائے، اور ہم سب کو اس کے نظام ولایت کے لیے میدان ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.